الكاملين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگو، اللہ نے قرآن حکیم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو، جس کو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر کیجئے اور معاف کیجئے اور اچھائی کا حکم دیجئے. وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے آپ اعراض کیجئے. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کبھی کسی دھوکے میں لانے کی کوشش کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں اور شیطان مردود سے پناہ مانگنا شروع کر دیں. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوری کائنات کے جہاں پہ امام ہیں اور باپ ہیں روحانی حیثیت سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جو پوری کائنات کے پیغمبروں کی نرمی سے زیادہ نرم ہیں اور پوری کائنات کے پیغمبروں کی شفقت سے زیادہ شفقت ہے. ایک صحابی عمران بن حسین میرے نبی کے دربار میں آئے، عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی گزرے اچھی گزرے اور دوسروں کے لیے میں اچھا بن جاؤں، آپ مجھے اس کی تعلیم دیں. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا: تین باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، پوری کائنات میں تیری زندگی بن جائے گی، تیرے خاندان کی زندگی بن جائے گی. اللہ رب العزت کے اس صحابی نے کہا: یا رسول اللہ، مجھے بتائیے. تو آپ نے فرمایا: سل من قطع، جو بندہ تیرے ساتھ توڑنے کی کوشش کرتا رہے تو اس کا علاج یہ نہیں کہ تو اس سے توڑ کے بیٹھ جا، اس سے تو ناراض ہو کے نہ بیٹھ، اس سے منہ پھیر کے نہ بیٹھ. اگر تو اس کے راستے میں نہ گیا پھر اس کو ہدایت کون دے گا؟ نماز کون سکھائے گا؟ ایمان کون سکھائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا: آپ جائیے فرعون کی طرف. حضرت موسیٰ نے عرض کی: یا اللہ، وہ تو ایسا بدماش آدمی ہے، خباثت بھی ہے، زلالت بھی ہے، نجاست بھی ہے، گندگی بھی ہے، تکبر بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اللہ نے فرمایا: اذهب الى فرعون، آپ فرعون کے پاس جائیں، انہو تغا، بے شک وہ سرکش ہے. علماء لکھتے ہیں جب گندگی کے میدان میں صفائی کرنے والا جاتا ہے تو اللہ اس گندگی کو صاف کرتے ہیں، جب صفائی کے میدان میں گندگی والا آتا ہے خدا اس کو رغبت دیتے ہیں. میرے نبی نے ایک اصول بیان کیا: سل من قطع، جو بندہ تم سے توڑے، جو بندہ دشمنی اختیار کرے، جو بندہ تمہیں گالیاں عطا کرے، اس کو معاف کرتے جاؤ، یہ اس کا علاج ہے. گالی کے بدلے میں گالی دینا، جھگڑے کے بدلے میں جھگڑا کرنا، توڑ کے بدلے میں توڑ کرنا، نفرت کے بدلے میں نفرت کرنا، سختی کے بدلے میں سختی کرنا، غصہ کے بدلے میں غصہ کرنا، یہ ایمان کے منافی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی اماں نے 10 سال کی عمر میں میرے آقا کی خدمت میں ایک بچہ پیش کیا. رسول اکرم حضرت طلحہ سے کہتے ہیں: کاش کہ کوئی ایسا بچہ ہو، یخدمنی فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں میری خدمت کرتا رہے. حضرت انس کی امی صبح آ گئی: یا رسول اللہ، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کو دینا چاہتی ہوں، آپ اس سے خدمت لیتے جائیں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی. میرے نبی علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا. نام ان کا انس تھا. انس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ عقیدت والا، سب سے زیادہ محبت والا، سب سے زیادہ انس والا. حضرت انس 10 سال تک میرے آقا کی خدمت کرتے رہے، وہ آپ کے غلام کی حیثیت تھے، آقا ان کے امام کی حیثیت سے تھے. حضرت انس کہتے ہیں: میں نے نبی کی اندر کی زندگی دیکھی، میں نے نبی کے باہر کی زندگی دیکھی، نبی نے کئی مرتبہ مجھ سے کام کہا، نبی نے کئی مرتبہ مجھ سے کام لیا، لیکن خدا کی قسم، ما قال لی اف قط، اللہ کے نبی نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا، ولا تنہرنی، اور نہ نبی نے مجھے کبھی ڈانٹا ہے. اور اگر میں نے کوئی کام کر دیا غلطی حدیث ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لما صنعتہ یا انس، اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، اور اگر حضور نے کوئی کام بتایا لیکن میں نے وہ نہ کیا تو حضور نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. معافی میرے اللہ کی صفت ہے. حدیث میں آتا ہے آج تم مسلمان کو معاف کرو قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. میرے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایسے غضب میں ہوگا لم یغضب قبلہ ولا بعدہ، کہ آج سے پہلے نہ وہ غصہ اللہ کو آیا ہے نہ آج کے بعد کبھی وہ غصہ آئے گا. اور اس وقت رسول اکرم کی زبان مبارک سے اللہ کی تعریفات میں، اللہ کی شان میں، اللہ کی مدح میں، اللہ کی توحید میں ایسے جملے رونما ہوں گے جو آج تک کسی کتاب میں موجود نہیں، کسی وحی میں موجود نہیں، کسی نبی نے نہیں کہے، کسی رسول نے نہیں کہے. ان جملوں کو جب اللہ کے نبی کہیں گے، سجدے میں کہیں گے، وہ جملے اتنے پیارے ہوں گے. حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن حکیم کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کا ذکر خدا کو ایسی نرمی کے ساتھ منتقل کرتا ہے بندوں کی طرف، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو جملے ہیں، جو بندہ پڑھتا رہے اس کی ماں کی محبت کم ہوتی ہے، اللہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جو بندہ ان جملوں کو پڑھتا رہے باپ اس کا اس سے کم محبت کرتا ہے مگر اللہ زیادہ کرتا ہے. جو بندہ ان جملوں کو پڑھتا رہے اس کی اولاد کی محبت کم ہوتی ہے لیکن رب کی محبت زیادہ ہوتی ہے. اگر محبت رب کی ہو جائے دنیا میں کسی محبت کی ذائقے کی ضرورت نہیں. یہ جو انسان آج کل غیر عورتوں کی طرف چلا جاتا ہے یا دولت کی محبت کی طرف بڑھ جاتا ہے یا مکانوں کی محبت کی طرف بڑھ جاتا ہے یا پلاٹوں کی محبت کی طرف بڑھ جاتا ہے یا گاڑیوں کی محبت کی طرف بڑھ جاتا ہے یا عورتوں کی محبت کی طرف بڑھ جاتا ہے، ایک نمازی انسان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی آج کی وہ حسین عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے پردے برقعے ہٹا کر، سرخیاں پاؤڈر لگا کر، خوشبو لگا کر ایک اللہ والے بندے کو بھی اپنی طرف منتقل کر دیا. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو اتنے زیادہ محبوب ہیں کہ بندہ اپنے بندے کو اور اللہ اپنے بندے کو محبت کی نگاہوں سے جب دیکھتا ہے پھر یہ دنیا، اس کی دولتیں، اس کی عورتیں، لہو و لعب، کھیل تماشے، تمام کی تمام چیزیں انسان کی زندگی سے ہٹ جاتی ہیں. اللہ کی قسم اگر بندہ یہ سمجھتا ہے میں اس عورت کے حسن سے محبت کرتا ہوں یا اس کی جوانی سے محبت کرتا ہوں، یاد رکھو یہ جہالت ہے اور یہ علامت ہے اس بات کی آپ نے اللہ کو بھلایا ہے. اور جو بندہ اللہ کو بھلاتا ہے اللہ اس کو بھلا دیتے ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا، یہ کبھی اس خادم سے نہیں فرمایا. اور حضرت انس کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں جب بھی آپ سے ملاقات کرتا میرے آقا نے کبھی اپنے چہرے پر سختی نہیں فرمائی بلکہ نرم خندہ پیشانی کے ساتھ مجھے ملا کرتے تھے اور میں رسول اللہ کے ہاتھوں کو پکڑ کے رکھتا تھا. الین خدا کی قسم وہ زیادہ نرشم سے بھی نرم ہوتے. اور حضور اکرم کے اخلاق کی حالت یہ تھی کہ میری اماں مجھے کئی دفعہ بلاتی تھی بیٹا اپنی ماں سے تو مل جا، میں کہتا تھا مجھے نبی کے دامن چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، گھر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، مجلس چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، خدمت چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. اس لیے میرے آقا کے ادب بیان فرمایا سل من قطع، جو بندہ تم سے توڑو گے تو کام نہیں بنے گا، رد عمل کا اظہار کرو گے تو کام نہیں کرے گا، معاف کرو. میرے نبی کے پاس آیا صحابی یا رسول اللہ میرا غلام ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس کا حق ادا کرتا ہے؟ کہا آپ مجھے بتائیں میں اس کا حق کیا ادا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ غلطی کرے تو اس کو معاف کر. کہا کتنی مرتبہ غلطی کرے؟ میرے نبی نے فرمایا اگر وہ 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو اس کو معاف کرتا جا. اللہ رب العزت جب غلاموں پہ دیکھتے ہیں کہ رحم کیا جا رہا ہے تو اللہ مخلوق پہ رحم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو اللہ آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. اور جو بندہ زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ کی ذات اس پہ رحم نہیں فرماتی. اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ان واقعات کا بھی تذکرہ کیا ہے جہاں ایک عورت شرابی عورت جہنم کی مستاق بن چکی ہے اور وہ راستے میں چلتی ہے اور ایک کتا پیاس سے مر رہا ہے، اس نے اپنے موزے اتار کر ان کو لٹکایا اور اس کے اندر پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد اس نے اس کتے کو پلا دیا. جب اس کی وفات ہوئی میرے اللہ نے جنت کے اعلیٰ درجات میں اس کو پہنچایا. جب خواب میں دکھایا گیا پتہ یہ لگا کہ اس کتے کی محبت تھی اس کے دل میں کہ آج میں اس کو پلاتی ہوں اللہ خوش ہو جائے گا. اس نے اپنے موزے میں پانی پلا دیا، اس پانی کے صدقے سے میرے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے.
جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، غلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو بندہ تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ اب فیملی جب اکٹھی ہوتی ہے، پہلے آواز آتی ہے کہ ہم نے کبھی اس سے صلح نہیں کرنی، دوسری آواز یہ آتی ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے یہ ہماری موت پر بھی نہ آئے، تیسری آواز یہ آتی ہے یہ میرا منہ بھی نہ دیکھے، چوتھی آواز یہ آتی ہے یہ میرے جنازے میں شرکت نہ کرے، پانچویں آواز یہ آتی ہے ہمارا پورا خاندان اس سے کٹ آف کرے، چھٹی آواز یہ آتی ہے جو بندہ اس سے تعلق جوڑے گا ہمارا اس سے بھی بائیکاٹ ہو جائے گا۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر آپ اگر مطالعہ کریں، نبی اپنی ذات کی وجہ سے کسی ایک بندے سے آج تک ناراض نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ابو جہل ہوتا یا ابو لہب ہوتے اور رسول اکرم علیہ السلام پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی عورت جس دن کوڑا کرکٹ نہیں پھینکتی، میرے آقا علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں، وہ روزانہ کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی اور محمد رسول اللہ سے مذاق کرتی تھی، استہزاء کرتی تھی، وہ اس کی توہین کرتی تھی، لیکن آج اس نے کوڑا نہیں ڈالا۔ جاؤ میرے صحابہ پتا کر کے آؤ اس عورت کی حالت کیا ہے، پتا یہ لگتا ہے کہ وہ اما جی بیمار ہے اور وہ اس وقت یہودی عورت تھی، حضور پر اسلام نہیں لائی تھی، نبی کی گستاخیاں کرتی تھی، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے اس کے توڑ پر توڑا نہیں، اس کی سختی پر سختی نہیں فرمائی، اس کی نفرت پر نفرت نہیں فرمائی، اس کی بدگمانی پر بدگمانی نہیں فرمائی، اس کے مذاق پر مذاق نہیں فرمایا۔ حضور نے صحابہ کو لیا، سات صحابہ ہیں، حضور ساتھ چلتے ہیں، دروازے کی بیل ہو گئی، عورت کے ہاں کوئی آنے والا نہیں تھا، میرے نبی نے ایک بچے کو بھیجا، وہ اس بوڑھی عورت کو پکڑ کر لایا، سیڑھیوں سے جب نیچے اتری اس نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ منور اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ پسینے پسینے ہو گئی، میرے آقا سے بات کرنے کی جسارت نہ رہی۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے کہا، تو رسول اللہ پہ روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، آج تو نے نہیں پھینکا، اس لیے نبی کو پتا چلا کہ تو بیمار ہے، اللہ کے نبی تیری عیادت کے لیے آئے، تیری بیمار پرسی کے لیے آئے، تیری ان تمام چیزوں کے لیے آئے۔ اس طرح میرے نبی ایک یہودی بچہ تھا جو حضور اکرم علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا، باپ یہودی ماں یہودی، روزانہ حضور کے خلاف باتیں، روزانہ حضور کی نبوت کے خلاف باتیں، بچہ بھی سنتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام کے خلاف نفرتیں رکھتا ہے۔ جس وقت میرے آقا کو پتا چلا وہ بچہ بیمار ہو چکا ہے، نبی نے اس کے خاندان کو نہیں دیکھا، نبی نے اس کی ماں کو نہیں دیکھا، نبی نے اس کے باپ کو نہیں دیکھا، آج کا وہ مہذب طبقہ جو ذرا سی غلطی پر بچے کو پابند کرے، بیٹے کو پابند کرے، بیٹی کو پابند کرے، داماد کو پابند کرے، سالے کو پابند کرے، رشتہ داروں کو پابند کرے کہ میں اس سے ناراض ہو چکا، لہٰذا آئندہ تم نے بھی اس کے پاس نہیں جانا، اگر تم جاؤ گے میری تم سے ناراضگی ہو جائے گی۔ لیکن نبی نے باپ کو نہیں دیکھا، نبی نے ماں کو نہیں دیکھا، نبی نے اس چیز کو دیکھا ہے وہ بیمار ہو چکا ہے، اور اگر کافر بھی بیمار ہو اخلاقاً اس کی عیادت کرنا مسلمان پر لازم ہوتی ہے۔ میرے آقا جس وقت گئے یہودیوں کا مجمع تھا، بچہ بالکل نزا کی حالت میں تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، ماں قریب ہے، باپ قریب ہے، حضور کے دشمن قریب ہیں، حضور پر تبرہ کرنے والے، حضور کو تانے دینے والے، نبی کی گستاخیاں کرنے والے، اللہ کی قسم اگر نبی کو کوئی گالی دے سکتا ہے نبی اس کو کچھ نہیں کہتا، تو ہماری گالی کا کیا مقام۔ کسی کو باپ کی گالی دی، کسی کو ماں کی گالی دی، کسی پہ لعنت کر دی، کسی پہ الزام لگا دیا، اگر یہ سوچو کہ میری بیٹی پہ الزام لگا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ پہ بھی الزام لگ چکا ہے، اگر یہ کہتے ہو گالیاں ہمیں پڑ گئی تو نبی کو بھی پڑ گئی، اگر یہ کہتے ہو ہماری توہین ہو گئی تو نبی کی کمر پہ اوجڑی لا دی گئی، اگر یہ کہتے ہو ہمیں اس نے خاندان نے بدنما کر دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عبداللہ بن ابی منافق نے ایک بہت بڑے مجمع کے اندر یہ کہا تھا، اے نبی چلا جا، تیرا گرد و غبار، تیری سواریوں کی مٹی، تیری یہ تمام چیزیں میری ناک برداشت نہیں کر سکتی، اگر تو نے دعوت دینی ہے دعوت دے، جا کر غریبوں کو دے، اپنے مدینے میں جا کر دے، عبداللہ بن ابی منافق کی سرداری میں تو دعوت نہیں دے سکتا۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، میں مدینہ آ کر عزت والوں کو الگ کر دوں گا، ذلت والوں کو الگ کر دوں گا۔ نبی کی گستاخی مجمع میں اس نے کی، نبی کو گالیاں انہوں نے دی، نبی کو شاعر انہوں نے کہا، نبی کو مجنون انہوں نے کہا، اگر بچی پہ کوئی تہمت لگ سکتی ہے حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ بدبختوں نے بہت گندی تہمتیں لگا دی تھی، اگر رسول اکرم علیہ السلام کی امت اس چیز پہ اڑ جائے کہ میں معاف نہیں کرتا اس لیے کہ اس نے ہماری بچی کو برا کہا ہے. حقیقت تو یہ ہے جب ہماری بچی صاف ہے, وہ پاک دامن ہے, وہ طاہرہ ہے, وہ عفیفہ ہے, وہ منزہ ہے, وہ صاف ہے, پرواہ کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتی تھی خدا کی قسم جب اس وقت میرے اوپر الزام لگا, بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, پہاڑوں سے بھی بلند باتیں تھی, بہت زیادہ باتیں تھی, 40 دن تک مجھے ان باتوں کی وجہ سے بخار چڑھا رہا. میرے آقا بھی مجھ سے گفتگو کم کرتے تھے, میرے ماں باپ نے بھی مجھ سے اپنا منہ پھیر لیا تھا, بڑے بڑے صحابہ نے بھی اپنے چہرے ادھر ادھر پھیر لیے تھے. لیکن ایک پاک دامن عورت تھی, وہ اپنے اللہ سے مانگتی رہتی تھی, میرے رب نے نبی کی زبان پر نہیں, صحابہ کی زبان پر نہیں, کوئی اور کشف نہیں, کوئی اور الہام نہیں, کوئی اور القا نہیں, صرف قرآن میں جا کر حضرت عائشہ کی صداقت بیان کی. معافی میرے نبی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. پوری نبوت کا خلاصہ اگلے کو معاف کر دینا ہے. وہ یہودی بچہ تھا, میرے آقا اس کے گھر پہنچے, دروازہ کھل گیا, یہودیوں نے ادھر ادھر دیکھا, یہ حضور کہاں آگے, کیا انہوں نے اپنی شان کے مخالف نہیں سمجھا اس بات کو, ہمارے مجمع میں آگے. میرے آقا جس وقت تشریف لے گئے, چارپائی پہ بچہ تھا, نزا کی حالت تھی, میرے آقا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, بچے سے کہا بیٹا تو کلمہ پڑھ لے. بچہ ادھر ماں کو دیکھتا ہے, ادھر باپ کو دیکھتا ہے, مسئلہ اسلام کا ہے, مسئلہ موت کا ہے, مسئلہ کلمے کا ہے, آخری موقع ہے, آخری سیکنڈ ہے, اگر اس وقت وہ کلمہ پڑھتا ہے تو جنت ہے, نہیں پڑھتا تو جہنم ہے. اس لیے میرے آقا نے ان لوگوں سے کہا ہے جو قرآن کے اوپر گردہ جمائے بیٹھے ہیں, جن کی الماریوں میں قرآن کے نسخے اندر پڑے ہوئے ہیں, جن کو ناظرہ قرآن نہیں آتا, جنہوں نے 10 سورتیں یاد کر کر اپنے اللہ سے مذاق کر کر ان 10 سورتوں پر ساری زندگی گزار دی, جو تراویوں کے مسئلے میں آتے ہیں 10 سورتیں پڑھتے ہیں, ان کو قرآن کی وقرا نہیں آتی, آل عمران نہیں آتی. جبکہ حضرت عمر کے اس دور کو دیکھو, خدا کی قسم جب حضرت عمر کسی کو چیئرمین بناتے تھے یا کمیٹی بناتے تھے, ممبر بناتے تھے, کوئی بندہ آتا تھا, کوئی امام بنتا تھا, کوئی گورنر بنتا تھا, تاریخ لکھتی ہے حضرت عمر کے دور میں جو بھی عہدے والا تھا اس کو سورہ عمران بھی اور سورہ آل عمران کے بعد سورت المائدہ بھی زبانی یاد ہوتی تھی. اگر وہ سنا جاتا تھا حضرت عمر عہدہ دیتے تھے, نہیں سنا سکتا تھا حضرت عمر عہدہ لے لیتے تھے. مر جائے بندہ, یہ آخری وقت ہوتا ہے, اس کے بعد اس نے کبھی نہیں آنا, کبھی اس کی زبان نے حرکت نہیں کرنی, کبھی اس نے دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہونا. مبارک ہیں وہ لوگ جو عمر بن عبد العزیز کی صورت میں اس دنیا سے انتقال کرتے ہیں, اور تاریخ لکھتی ہے عمر بن عبد العزیز جب اس دنیا سے گئے ہیں تو 1700 حافظ قرآن اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے. 1700 حافظ عمر بن عبد العزیز کے دور میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کے کفن پر کوئی بدعت ہو سکتی ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کے جنازے پر کوئی بدعت ہو سکتی ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کی قبر پر کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ جس کی دائیں طرف, جس کی بائیں طرف, جس کے آگے, جس کے پیچھے, جب امام ابو حنیفہ اس دنیا سے جاتا ہے وہ مکہ المکرمہ میں قرآن پڑھتا ہے, دربان مکہ سے کہتا ہے آج یہ کھڑکی کھول دینا, امام ابو حنیفہ کا آج آخری دن ہے, اس کے بعد میں نے کوفہ میں چلے جانا ہے, شاید واپسی ہو سکے یا نہ ہو سکے. دروازہ کھول دیا گیا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ کے لیے دروازہ کھل گیا, ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر آدھا قرآن پڑھا, دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہو کر آدھا قرآن پڑھا. فجر کی نماز ابھی ہونی تھی, اس وقت آواز آئی, اے امام ابو حنیفہ اللہ نے تیری بھی معافی فرما دی ہے, اور جو تیری اتباع کرے گا قیامت تک اس کی بھی معافی کر دی ہے. اور امام ابو حنیفہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو غسل دینے کے لیے آدمی آتا ہے, جب جنازے ہوتے ہیں نا تو غسل دینے کے لیے آپ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں, تلاش کرتے کرتے آپ کہتے ہیں کوئی بھی آ جائے, کوئی بندہ غسل دے دے. مسلمانوں کے ملک میں اس قحط سالی پر آنسو بہ جاتے ہیں کہ باپ کو غسل دینے والا بیٹا موجود کیوں نہیں ہے. حضور اکرم علیہ السلام کی امت میں پورے محلے میں غسل دینے والا کوئی نہیں، اور اگر غسل دینے والے موجود ہوتے ہیں وہ بھی مزدوری کے اوپر آ کے غسل دیتے ہیں اور جا کر کباڑا کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو نماز جنازہ میں آتا ہے اول سے آخر تک تعزیت کرے، آ کر اس کو اٹھائے، اس کو غسل دلوائے، اس کو کفن پہنائے، تجہیز کرے، تکفین کرے، قبر تک اس کو اتارے، لحد میں اتارے، دعاؤں کے ساتھ اتارے، بدت سمجھتے ہوئے اتارے، جس وقت وہ قبر میں اتار چکا ہوتا ہے پھر اس کے بعد مٹی ڈالے، مٹی ڈالنے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرے، جب دعا کر کر واپس جائے گا اللہ اس کو دو قرات کا ثواب دیں گے، ایک قرات احد پہاڑ کے مقابلہ میں، دوسرا قرات بھی احد پہاڑ کے مقابلہ میں۔ جب دو قرات ثواب اس کو عطا کر دیا جاتا ہے جنازے کی وجہ سے، غسل کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے، تو خدا کی قسم مسلمان نماز جنازہ سیکھے، غسل سیکھے، تمام چیزیں سیکھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو جس بندے نے غسل دیا وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میں نے امام اعظم کے دل پر اس آیت کا نقش دیکھا تھا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی جس وقت کمر مبارک کو دیکھا ہے اس پہ قل ہو اللہ احد سورہ اخلاص لکھی ہوئی تھی، میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی کو دیکھا ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت کی یہ آیت تھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور میں نے جب ان کے پیچھے دماغ کے اوپر دیکھا ہے تو وہاں پر اللہ نے سورہ فاتحہ کا نقش مجھے دکھایا۔ یہ قرآن ہے، عرض کے کر رہا ہوں کہ مرتے وقت اللہ کی قسم اس مردے کو جنتی بنانا یہ آپ کے گھر کی ذمہ داری ہے، اس سے نفرت مت کرو۔ مریض کا کہانا تسبیح ہے، سبحان اللہ کے برابر اللہ ثواب دیتے ہیں، مریض کروٹ ادھر بڑھے، کروٹ ادھر بدلے، اللہ رب العزت اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب دیتے ہیں۔ مریض اگر ہائے ہائے کرے، مریض اگر چیخ جائے، خدا کی قسم اللہ اس کو لا الہ الا اللہ کا ثواب دیتے ہیں۔ مریض سے نفرت کس بات کی ہوتی ہے؟ عرض ہو رہی تھی وہ بچہ یہودی تھا، میرے آقا نے اس کے آخری وقت ساری نفرتیں، ساری دشمنیاں، ساری گالیاں، سارے بغض، ساری چیزیں ایک طرف کر دی۔ حضور آتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں بیٹا آنکھیں کھول، آنکھیں کھولتا ہے، سامنے محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ میرے آقا جس تفارس سے دیکھتے ہیں، عقیدت سے دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں بچے تو کلمہ پڑھ لے۔ بچہ سوچتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، لیکن یہودی جہاں ہٹ درمی کے باعث میرے آقا کے سب سے بڑے دشمن تھے اور ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، وہ یہودیوں کا بچہ باپ کو دیکھے، ماں کو دیکھے، باپ بھی بلند آواز سے کہتا ہے، ماں بھی بلند آواز سے کہتی ہے بیٹا جو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو ان کی بات مان۔ کیا اخلاق تھے وہ، اور آج کے نہیں جانا، اس کی قبر پر نہیں جانا، اس کے جنازے پر نہیں جانا، اس کی شادی پر نہیں جانا، اس کے خاندان پر نہیں جانا، کسی اور چیز پر۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، کچھ جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی، حضرت عمر نے ابو بکر صدیق سے کچھ بات کی، انہوں نے حضرت عمر سے کچھ بات کی، تھوڑی سی ہلکی سی تلخی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کو پتا چلا ہلکی سی غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، عمر ناراض ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دوڑے حضرت عمر کے پیچھے، حضرت عمر اندر چلے گئے، دروازہ بند کر دیا، کہا مجھے معاف کر دے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ وہ اندر چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ مجھے معافی نہیں ملی، فوراً رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت عمر ہے، میری کچھ تلخی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے فلاں ہو گیا، آپ اس کو بلا دیجئے، وہ مجھے معاف کر دے۔ کہاں پر خلیفہ اول ہے، کہاں پر خلیفہ دوم ہے، کہاں نبی علیہ السلام کے سسر ہے، کہاں وہ دوسرے بھی رسول اللہ کے سسر ہیں۔ ابو بکر یار غار بھی ہے، یار ہجرت بھی ہے، یار قبر بھی ہے، یار معراج بھی ہے، یار زمین بھی ہے، یار آسمان بھی ہے، یار روضہ بھی ہے، یار جنت بھی ہے، یار دنیا بھی ہے، یار آخرت بھی ہے۔ حضرت عمر کئی عرصہ کے بعد اسلام لاتے ہیں، لیکن ہجرت کا مصدق، معراج کا مصدق، دین کا مصدق، کلمے کا مصدق، نبوت کا مصدق، تمام چیزوں کا مصدق، اور اگر یہ کہیں سب صحابہ کا سچ ایک تھالی میں ڈالا جائے اور ابو بکر کا ایک تھالی میں ڈالا جائے، ابو بکر کا سچ سب صحابہ سے اونچا ہے، سب صحابہ سے اونچا ہے۔ صحابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ میرے اللہ نے نبیوں پر بھی احسان کیا، امتوں پر بھی احسان کیا، آپ پر بھی احسان کیا، اور وہ احسان یہ تھا کہ میرے جیسے بندے کو نبوت عطا کر کے اللہ نے آپ کے بہت بھیجا، اور میں نے تم پہ احسان کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ میں نے ابو بکر کو ایک بڑا صحابی اور خلیفہ بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا۔ آئیڈیل ہے، اسلام کا نمونہ ہے، نبی کی نماز کا نمونہ ابو بکر صدیق ہیں۔ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ان کو حکم دو یہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نبی کی زکات کا سب سے بڑا نمونہ حضرت ابو بکر ہیں۔ وسیجنبو هل اتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی، ان قریب خدا جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا اس ابو بکر کو جس نے اپنے مال کو دے کر اپنے سارے مال کو پاک کر دیا، زکات ادا کر دی، کبھی آگ نہیں لگتی۔ زکات دینے والے کے گھر میں کبھی آگ نہیں لگتی، یہ ہماری نہیں ہمارے نبی کی گارنٹی ہے۔ صدقہ دینے والے کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آتی۔ حضرت طلق بن علی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس وقت صدقہ دے کر اپنے مسئلے میں کہیں پہ مصروف ہو گئے، گھر میں آگ لگ گئی، گاؤں میں آگ لگ گئی، گھر جل گئے، مکان جل گئے، سب راکھ ہو گیا، کسی نے کہا جائیے آپ کے بچے مر گئے ہوں گے، گھر جل گیا ہوگا، سب تباہ ہو گیا ہوگا، کہا ہرگز نہیں، وہ نہیں جل سکتا، وہ نہیں راکھ بن سکتا، میرے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے اپنے آقا کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے میں نے صدقہ ادا کر دیا، اور صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور صدقے کے اندر اللہ کفیل ہوتا ہے، جب تک کہ آپ گھر میں واپس نہ آ جائیں تب تک اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ گئے ہیں تو حضرت طلق کا گھر بچ گیا اور باقی سب کا گھر راکھ بن گیا۔ تاجر ہیں حضرات، فیکٹریوں والے، انڈسٹریوں والے، زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے تو دو مسئلے پیش آتے ہیں، اتنی بڑی زکوٰۃ کہاں سے دے، اور دوسرا انگریز کا وہ داغ سامنے آ کے پڑتا ہے، محنت تمہاری، دفتر تمہارا، فیکٹری تمہاری، پیسہ تمہارا، ہنر تمہارا، نام تمہارا، کام تمہارا، سب کچھ تمہارا، اگر تم نہ ہو یہ سب کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا تمہیں کیا ضرورت ہے، پیسہ کماؤ اور اللہ کے راستے میں دو۔ اور جس طرح یہودیوں نے، عیسائیوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے کہا تھا تم صدقہ دیتے ہو، تم زکوٰۃ دیتے ہو، تم خیرات دیتے ہو، تم فطرانہ دیتے ہو، تم قربانی دیتے ہو، تم اور عقیقے کرتے ہو، کیا تمہارا اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے کہ تم سے زکوٰۃ مانگتا ہے، صدقے مانگتا ہے، قربانیاں مانگتا ہے، سب کچھ مانگتا ہے؟ یہ الفاظ تھے صحابہ کے اوپر، اور خدا کی قسم صحابہ صدقہ دینے میں کتنے اللہ کے ہاں فکر کیا کرتے تھے۔ جماعت آ گئی، یا رسول اللہ کچھ صحابہ ہیں نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، کچھ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، وہ تمام چیزیں کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ صدقہ دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم کیسے آگے بڑھیں؟ میرے نبی نے یہ تسبیحات بتائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 33، پھر اللہ اکبر 34 مرتبہ تم پڑھا کرو، وہ تم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تم ان کے بالکل برابر ہو جاؤ گے۔ آج تہذیب کے اندر یہ چیز پائی گئی کہ زکوٰۃ کیوں دے، ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ہم ہیں تو فیکٹری ہے، ہم ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں، ہمارا نام ہے، ہمارا کام ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہماری دولت ہے، ہماری تمام چیزیں ہیں۔ یاد رکھو آپ کی کوئی چیز نہیں، یہ صرف محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک یہ کلمہ باقی ہے قیامت قائم نہیں، لیکن جب یہ کلمہ ٹوٹے گا، مسلمان مر جائے گا، اس وقت اللہ کی قسم زکوٰۃ دینے والا ہو، کوئی کرنے والا ہو، جب اس کلمے کا توڑ ہو جائے گا، اس وقت آسمان دھڑم سے نیچے، زمین پھٹ گئی، گھر تباہ، تمام چیزیں تباہ، جانور تباہ، ہر چیز تباہ، سارا نظام اللہ معطل فرما دیتے ہیں۔ میں اس بچے کی بات کر رہا تھا، میرے آقا نے اس کی فکر کی، آخرت کی فکر ہے، خاندان کی دشمنی نہیں، آقا کی ذات نہیں، آقا کا مسئلہ نہیں، آقا کی کوئی چیز نہیں۔ حضور نے اس بچے سے کہا کلمہ پڑھ، بچے نے کلمہ پڑھا، انتقال ہو گیا۔ میرے نبی علیہ السلام ہنسنے لگ پڑے، بعض لوگوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں ہیں، آپ ہنسے کیوں ہیں؟ سنیے، جن کے لوگ مر جاتے ہیں وہ روتے ہیں، روئے میرے نبی بھی ہیں، بیٹے کی وفات پر، حضرت ابراہیم کی وفات پر، حضرت حمزہ سید الشہداء کی شہادت پر حضور روئے ہیں، آنسو بہے ہیں، داڑھی سے گرے ہیں، سینے پہ لگے ہیں۔ صحابی نے اس چیز کو بھی نقل کر دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے کے ساتھ ساتھ اپنے ہونٹوں سے مسکرا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کہا ابھی جبرائیل نے اتر کر مجھے کہہ دیا، اے محمد الرسول اللہ غم نہ کرنا، حمزہ اگر دنیا کی نظر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اللہ نے اس کو سید الشہداء اور اسد اللہ کا لقب عطا کر کے جنت میں داخل کر دیا ہے، مجھے اس بات کی بشارت دے دی گئی کہ حمزہ جنت میں۔ ایک عورت آئی نا میرے نبی کی خدمت میں، حضرت حارثہ کی اماں تھی، کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا جہاد میں گیا ہے مگر مجھے پتا نہیں چلتا، آپ مجھے بتائیں اگر وہ جنت میں ہے میں اس پہ خوش ہو جاؤں، اگر وہ جنت میں نہیں پہنچا میں اس پہ رونا شروع کر دوں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور حضور ہنستے تھے۔ حدیث میں آتا ہے میرے نبی کے ہنسنے کے تین طریقے تھے، ایک تبسم تھا، ایک زہد تھا، ایک قہقہہ تھا۔ تبسم یہ ہوتا ہے آپ کے ہونٹ مسکراتے رہیں، اور حضور کا صحابی کہتا ہے کان النبی یتبسم، حضور پاک ہر وقت تبسم کرتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں صبح جب اٹھتے تھے ہونٹوں پہ تبسم ہوتا، جب چلتے تھے ہونٹوں پہ تبسم ہوتا، جب کسی کو ملتے تھے ہونٹوں پہ تبسم ہوتا، جب آپ کسی سے ملاقات کرتے تھے ہونٹوں پہ تبسم ہوتا، جب کوئی دشمن آتا ہونٹوں پہ تبسم ہوتا۔ اور یہ تبسم ایسی صفت ہے، آپ اپنے اندر پیدا کر لیں آپ کی اور بیوی کی لڑائی کبھی نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے تم بیوی کو دیکھ کر تبسم کرو، بیوی تمہیں دیکھ کر تبسم کرے، اللہ تم دونوں کو دیکھ کر تبسم فرماتے ہوئے تمہیں معاف فرما دیں گے۔ تبسم میرے آقا علیہ السلام کا محبوب ترین عمل ہے۔ ناک چڑھا ہو، منہ پہ بٹ چڑھے ہوں، تیوریاں پڑی ہوں، گھر میں جائیں خشک طبیعت لے کر، باہر آئیں خشک طبیعت لے کر، بیوی تبصرہ کرتی ہے اپنے بیٹوں کے سامنے، آج تمہارے ابو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ آئے تو طبیعت خشک تھی، گئے تو طبیعت خشک تھی، موڈ ان کا بنا ہوا تھا، لیکن میرے آقا علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تبسم ہوتا، جب بھی جاتے تبسم ہوتا، اور جب تبسم ہوتا ہے تو کبھی دشمن پیدا نہیں ہوتا، کبھی دشمن پیدا نہیں ہوتا۔ پہلی عادت حضور پاک تبسم فرماتے، دوسری عادت نبی علیہ السلام زہق پہ عمل کرتے۔ زہق وہ ہنسنا ہوتا ہے جس کی آواز آپ کو تو آئے لیکن آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو نہ آئے، اس کو زہق کہتے ہیں۔ اور کہا یہ ہوتا ہے پورا کا پورا مجمع سن لے، اس کو کہا کہتے ہیں۔ نبی پوری زندگی میں تبسم کرتے تھے، کبھی زہق کرتے تھے، لیکن کوئی ایمان لاتا نبی کہا لگاتے تھے، جہاد میں فتح ہوتی نبی کہا لگاتے تھے، جھنڈا اسلام کا اوپر جاتا نبی کہا لگاتے تھے، اگر کوئی بندہ دنیا سے مرتا کلمہ پڑھ کے جاتا جنتی بن کے جاتا نبی اس پہ کہا لگاتے تھے۔ اور آج مسلمان نماز چھوڑنے پہ کہا لگاتے ہیں، داڑھی توڑنے پہ کہا لگاتے ہیں، رنڈیاں ناچیں کہا لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلات والسلام کے صحابہ پر کوئی بہتان لگ جائے مجلسوں میں کہہ کہے لگتے ہیں، کوئی بندہ خاندان میں کسی کی سب کے سامنے بے عزتی کر ڈالے اس وقت کہا لگتا ہے، کوئی بندہ ذلیل ہو جائے اس وقت کہا لگتا ہے۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے ان عادتوں سے ہٹاتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، دیکھو یہودی بچہ ہے، باپ کی فکر نہیں، مجھے ماں کا مسئلہ نہیں، عبداللہ بن ابی منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے، پوری دنیا میں مشہور ترین سب سے خفی دشمن میرے نبی علیہ السلام کا ہے، اور نفاق نے پورے خاندان کی جڑیں توڑ ڈالی۔ جاسوسی کافروں کا کام تھا، آج ہماری بہو جاسوسی کرتی ہے، ہمارا بہنوئی جاسوسی کرتا ہے، سالہ جاسوسی کرتا ہے، داماد جاسوسی کرتا ہے، بیٹا باپ کی جاسوسی کرتا ہے، خامد بیوی کی جاسوسی کرتا ہے، یہ جاسوسی کیا ہے؟ جاسوسی تو وہ ہے جو اسلام کی خاطر کی جائے، دشمنوں کو پکڑا جائے۔ آج ماں کو پکڑا جاتا ہے، بیٹے کو پکڑا جاتا ہے، جاسوسی کر دی جاتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسئلہ نہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق مرا، عبداللہ کا بیٹا آیا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، میرے نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ یہ عبداللہ بن ابی منافق وہ تھا جو حضور کی جوتیاں اٹھا کر خدمت کرتا تھا، حضور اکرم علیہ السلام کو سب سے پہلے آ کے بوسے دیتا تھا، نبی علیہ السلام کی محفل میں آ کے تکبیرات پڑھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے پیچھے اس کی صف ہوتی تھی، جب رسول اللہ جاتے تو پیچھے حفاظت کرتا تھا، لیکن اندر سے منافق تھا۔ میرے نبی کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، نبی کو پتا تھا یہ دشمن ہے، نبی کو پتا تھا یہ مجھے بہت سے بہتان لگاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس منافق کو ننگا کر دوں، لوگ کہیں گے دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ مر گیا تو بیٹے نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مر گیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک بیٹے کو دیا۔ جس وقت بیٹا کرتا لے کر گیا تو اپنے باپ کو پہنایا۔ جب مسئلہ نماز جنازہ کا آیا، اور اب کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کا منہ نہیں دیکھنا، ہم نے جنازے پہ نہیں جانا۔ اللہ کے بندے، وہ مر گیا ہے تو کیا؟ اگر اللہ اس کا زنا معاف کر سکتے ہیں، شراب معاف کر سکتے ہیں، توبہ قبول کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، میرے آپ کے معاف نہ کرنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے تین دفعہ آپ کو موقع ہے معاف کرنا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، معاف کرنا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، معاف کرنا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، تو اللہ کہتے ہیں جاؤ، اگر یہ نہیں کرتا تو میں اللہ تمہیں معاف کرتا ہوں۔ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ شادی میں نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی اور جگہ پہ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ وصیتیں لکھ کر اپنی قبر کو برباد مت کریں، اپنی آخرت کو برباد مت کریں۔ جب میرے آقا علیہ السلام قیامت کے دن کھڑے ہو کر آپ سے کہیں گے کہ تو نے اپنے رشتہ داروں کو توڑا، مجھے دیکھ، میں نے ابو جہل کے ساتھ، عتبہ کے ساتھ، شیبہ کے ساتھ، ربیعہ کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ذاتی اعتبار سے غلط نہیں کیا، مسئلہ دین کا آیا ہے، میں نے ان کو ٹوکا ہے، میں نے ان کو روکا ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ منافقوں کا سردار ہے۔ بیٹے نے آ کر کہا قمیض دے دے، میرے نبی علیہ السلام نے قمیض دی۔ بیٹا آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک۔ حضرت عمر حیران ہو رہے ہیں، حضور بڑھتے ہیں، حضرت عمر پیچھے چلتے ہیں۔ آپ کو بتایا کہ حضرت عمر کا غضب تھا، اور صحابہ نے اپنے غضب کو ذاتی دشمنی میں استعمال نہیں فرمایا، بلکہ صرف اسلام کے دین کی بلندی کے لیے۔ نماز چھوڑی تو حضرت عمر غصے میں ہے، زکات چھوٹی تو عمر غصے میں ہے، طلاق نہیں مانتا حضرت عمر غصے میں ہے، نماز کو نہیں مانتا حضرت عمر غصے میں ہے، گالی دیتا ہے نبی کو حضرت عمر کو غصہ ہے، صحابی کو دیتا ہے حضرت عمر کو غصہ ہے، مسجد کو برا کہے حضرت عمر کو غصہ ہے، حج کو نہیں مانتا حضرت عمر کو غصہ ہے، باپ کو مارے، ماں کو مارے حضرت عمر کو غصہ آتا ہے، لیکن حضرت عمر کو اگر کوئی برا کہے تو ان کو غصہ نہیں آتا۔ اس کو صحابی کہتے ہیں۔ آج دین پہ غصہ نہیں، اب باپ سے پوچھے تو بیٹے سے کیوں ناراض؟ تو شاید کوئی ایک ایسا باپ ہو اور ہوگا انشاءاللہ کہ میرے بیٹے نے داڑھی کاٹی میں اس سے ناراض ہو گیا۔ باپ سے اگر سوال کریں کہ آپ اپنی بیٹی سے کیوں ناراض ہیں، شاید کوئی جواب دے کہ یہ برقع نہیں پہنتی میں اس سے ناراض ہوں۔ اگر دادے سے کوئی پوچھے کہ آپ سارے پوتوں سے ناراض کیوں ہیں، وہ کہے کہ یہ سارے شرک کرتے ہیں میں اس سے ناراض ہوں۔ نہیں، آج کے سوال بھی کچھ اور ہیں، جواب بھی کچھ اور ہیں، آج کے مسئلے بھی کچھ اور ہیں، منظر بھی کچھ اور ہیں۔ خدا کی قسم، آج مسلمان کی مصروفیت اسلام کے میدان میں نہیں، آج مسلمان کی مصروفیت صرف تجارت کے میدان میں ہے۔ وہ وقت بھی ہوتا تھا جب رسول اللہ کے صحابہ تھے، نماز کے پورے تھے، قرآن کے پورے تھے، زکات کے پورے تھے، صدقات کے پورے تھے۔ اگر صحابی کا دروازہ کھٹکتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کہاں پہ ہیں، تو اسما بنت ابی بکر جواب دیتی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے نکل گیا. ایک وقت وہ آتا تھا جب حضرت عمر کا پتہ لگتا تھا عمر کہاں پہ ہیں تو بیوی جواب دیتی تھی غزوہ حنین کے اندر جا کر وہ جہاد کرتا ہے. ایک سوال یہ ہوتا تھا حضرت علی کدھر ہیں, بیوی جواب دیتی تھی خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے حضرت علی رخصت ہو چکا ہے. ایک سوال ہوتا تھا حضرت عباس تیرے 8 بیٹے کدھر ہیں, جواب ملتا تھا 8 ملکوں میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے رخصت ہو چکے ہیں. ایک وہ وقت آتا تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جاتا تھا حضرت علی کہاں پر چلے گئے ہیں, بتایا جاتا تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کے بستر پر ہجرت کی رات کو سو گئے ہیں اور میرا بستر اس وقت الگ ہے, وہ نبی کے بستر پہ آرام کر رہے ہیں. ایک وہ وقت آتا تھا جب حضرت حسین کے بارے میں سوال کیا گیا تھا وہ کہاں پر ہیں, حضرت حسین کے اہل خانہ نے کہا تھا وہ کوفہ کے میدانوں میں اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے رخصت ہو چکا ہے. اور ایک سوال ہمارے بارے میں, جی کدھر ہیں, جی نوکری پر کدھر ہیں, دکان پر کدھر ہیں, فیکٹری پر کدھر ہیں, سبزی لینے کدھر ہیں, آرام کر رہے ہیں کدھر ہیں, لڑائی کے لیے کدھر ہیں, لینے دینے کے لیے کدھر ہیں, ان معاملات کے لیے سوال بھی اور ہو گئے, بندے بھی اور ہو گئے, ضرورتیں بھی اور ہو گئی, تمام کی تمام چیزیں اور ہو گئی, وہ منظر بھی اور تھا, وہ نظام بھی اور تھا, وہ تمام کی تمام چیزیں اور تھی. آج سوال بدل گئے, جواب بدل گئے, خدا کی قسم وہ سوال جب نہیں تو وہ جواب بھی نہیں, لیکن صحابہ کے سوال بھی تھے, صحابہ کے جواب بھی تھے. عبداللہ بن ابی منافق تھا نا, حضور کا دشمن تھا, اور سب سے بڑا دشمن وہ کس لحاظ سے ہے, اس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی ذات مقدسہ پہ تہمت لگائی, اور تہمت کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس نے میری بیوی پہ تہمت لگائی. قرآن اترا, حضرت عائشہ کی صفائی ہو گئی. ہوئی بھی کیسی, قیامت تک کوئی بکواس کرتا رہے حضرت عائشہ غلط تھی تو قرآن اس کو جواب دیتا رہے گا کہ وہ پاک تھی. اور حضور کے پاس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں گے؟ فرمایا ہاں میں پڑھا دیتا ہوں. حضرت عمر پیچھے آ رہے ہیں, حضور آگے جا رہے ہیں. حضرت عمر کا غضب تھا, غصہ تھا, عبداللہ بن مناف کا, اور کئی دفعہ کہا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. جب جائے تو حضرت عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض پکڑی. نبی جب ٹھہر گئے حضرت عمر نے میرے آقا کو دیکھا, کہا یا رسول اللہ یہ منافق ہے, گستاخ ہے, اس نے آپ کی بیوی پر تہمت لگائی, آپ کے دین پر جرح کیا, آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالا, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ وقت نہاک اللہ, اللہ نے آپ کو روکا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا میرے اللہ نے مجھے روکا نہیں, لیکن مجھے اختیار دیا ہے میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں, اس لیے میں نے پڑھانے کو اختیار کیا. حضور آگے بڑھے, نماز جنازہ کھڑی ہو گئی, نماز ہو گئی, منافق پیچھے ہیں, پورا محلہ حیران ہے, سب سے بڑا دشمن ہے. کوئی حضور نے وصیت نہیں فرمائی, کوئی انتقام نہیں فرمایا, کوئی ذاتی مسئلہ نہیں, کوئی ذاتی اناد نہیں, کوئی ذاتی دشمنی نہیں. نبی کریم علیہ السلام جس وقت سلام پھیرتے ہیں خدا کی قسم حضرت عمر اس وقت آنسو بھی بہاتے ہیں, حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس منافق کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی حالانکہ اللہ نے آپ کو روک دیا. حضور واپس آ رہے ہیں, حضرت عمر ساتھ ہے, قرآن نازل ہو گیا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ, آئندہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور ان کے قبرستان پہ کھڑا بھی نہیں ہونا. انہم کفروا باللہ ورسولہ, انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا, نبی کے ساتھ کفر کیا. اس کے بعد تو نبی کو روکا گیا, لیکن حضرت عمر کی شان بھی واضح کرتی گئی کہ جو عمر کہتا ہے بات تو وہ سچ ہے, لیکن نبی کے اخلاق جو تھے وہ آپ کو آگے بڑھاتے چلے گئے. صبح یہ پتا چلا کہ عبداللہ بن ابی منافق کی خاندان اور نسل میں سے 1000 آدمی نے رسول پاک علیہ السلام پہ کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھا. تو یہ وصیتیں ختم کریں, جہاں پہ توڑ ہے وہاں پہ جوڑ پیدا کریں, جہاں پہ نفرت ہے وہاں پہ محبت پیدا کریں, بات وہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ حضور نے اس صحابی سے کہا میں تجھے پوری زندگی کا نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، سل من قطعك، جو بندہ تیرے ساتھ توڑے تو اس سے جوڑ پیدا کیا کر، واعف عن من ظلمك، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کیا کر، واحسن الى من اساء الیک، جو تیری طرف برائیاں لے کر آئے تو جا اس کی طرف اچھائیاں لے کر آ. لیکن منافق تھے یا کوئی مشرق تھے یا کوئی یہودی تھے، نبی نے ذات سے ہٹ کر، نسب سے ہٹ کر، حسب سے ہٹ کر، خاندان سے ہٹ کر، آپ نے اخلاق عالیہ کے طور پر ان کے سامنے اپنی مسلم امت کو پیش کیا، صحابہ کو پیش کیا، پوری دنیا کے سامنے نبی نے اپنے موقف کو بیان کیا، اور ساری دنیا کے سامنے اس چیز کی وضاحت ہو گئی کہ اگر تم ایمان والوں سے تعلق توڑو گے تو ظاہر ہے ان میں مشرک بیٹھیں گے، عیسائی بیٹھیں گے، منافق بیٹھیں گے، مرزائی بیٹھیں گے، یہودی بیٹھیں گے، خارجی بیٹھیں گے، اور وہ ان سب کو تباہ کریں گے، برباد کریں گے. اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، نبی کی سیرت کا یہ پہلو کہ آپ اپنے خاندان میں جوڑ پیدا کریں، اور جوڑ پیدا کرنے کا طریقہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق، جب انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ شکوا کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ایمان والے ہیں لیکن ہمارے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے، ان میں جوڑ پیدا ہو جائے تو اس کا کوئی نسخہ تو بتائیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، ابو موسیٰ اشعری کا قبیلہ ہے، اس کو قبیلہ اشعریین کہتے ہیں، ان میں جا کر دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں وہ تم کر لو، اللہ تمہارے درمیان محبتیں اور الفتیں پیدا فرمائے گا. جب صحابہ گئے ابو موسیٰ اشعری کے ہاں، اس محلے میں یہ ضابطہ اور اصول تھا کہ سڑک پر ایک گلی میں دسترخوان بچھا دیا جاتا، اور ابو موسیٰ اشعری پورے محلے کے لوگوں سے کہتے کہ جس کے دسترخوان پر جو کچھ بھی آ سکتا ہے وہ اپنا کھانا لے کر آئے، ہم لوگ سارے اکٹھے بیٹھ کر روٹی کھائیں گے. اور اس تاریخ میں اگر گوشت والا ہوتا تو گوشت لاتا، آلو ہوتا تو آلو لاتے، سبزی ہوتی تو سبزی لاتے، چٹنی ہوتی تو چٹنی لاتے، نمک ہوتا تو نمک لاتے، پانی ہوتا تو پانی لاتے. حضور نے کھانا پانی سے بھی کھایا، نبی نے کھانا نمک سے بھی کھایا، نبی نے کھانا پیاز کے ساتھ بھی کھایا، نبی علیہ السلام نے کھانا سرکے کے ساتھ بھی کھایا، حضور اکرم علیہ السلام نے خشک روٹی بھی کھائی، حضور نے چھان برے کے ٹکڑے پانی میں چبا کر بھی کھائے، اور ہمارے اکابر نے بھی یہی کام کیا ہے. حضور نے ہر وقت دسترخوان پہ روٹی کھائی، اور نبی کی ایک پلیٹ تھی جس کا نام پسا تھا، اس کے اندر 10 آدمی کھانا کھاتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کم از کم 10 بندے آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے روٹی کھاتے، اور میزبانی کی سنت میرے نبی کے گھر میں چلتی پھرتی رہتی تھی. اور حضور کا یہ فرمان تھا، گھر کو روشن کرنا ہو مہمانوں کی آمد ادھر لے کر آیا کرو. اور اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی جو ہے، وہ کہتی ہیں، خدا کی قسم جب کوئی مہمان آتا ہے میں اس سے پوچھتی ہوں تو مشرق سے آیا کہ مغرب سے آیا، جنوب سے آیا کہ شمال سے آیا، اگر وہ مجھے کہتا ہے مشرق سے آیا تو میں کبھی مشرق کی طرف ٹانگ نہیں کرتی تھی تاکہ میرے مہمان کی بھی ادبی نہ ہو، اگر مغرب سے آتا میں مغرب کی طرف ٹانگے کر کے نہیں سوتی تھی تاکہ بے ادبی نہ ہو، اگر وہ جنوب سے آتا میں اس طرف ٹانگے نہ کرتی، اگر وہ شمال سے آتا میں اس طرف ٹانگے نہ کرتی، اور اگر وہ آتا میں اس کو احسان سمجھتی تھی کہ اللہ نے احسان کیا ہے، یہ مہمان میرے گھر میں بھیج دیا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا، خاندان میں توڑ ہے. خاص طور پہ آج کل سب سے بڑا توڑ جو ہے، بہن بھائی، باپ بیٹا، ماں بیٹا، بہو اور ساس، ان میں ہے. اور اگر کچھ جوڑ ہے، دوستوں میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، باہر کے لوگوں میں ہے، اجنبیوں کے ساتھ ہے. اور آج یہ جملہ گشت کر رہا ہے اپنوں سے غیر اچھے، اپنوں سے غیر اچھے. وہ کس بنیاد پر ہیں اپنوں سے غیر اچھے؟ صرف اسی بنیاد پر ہیں کہ دسترخوان گھر میں کوئی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشتری پہ روٹی نہیں کھائی، ٹیبل پہ نہیں کھائی. کیوں نہیں کھائی؟ تشتری پہ کھاتے، ٹیبل پہ کھاتے تو کھانا اونچا ہو جاتا، باقیوں کے پاس نہ ہوتی تو کھانا نیچے ہو جاتا. حضور نے فرش پہ کھائی، اور روایت میں آتا ہے صحابہ تو چٹائیاں بھی اٹھا دیتے تھے، ننگے فرش پہ روٹی رکھ کے کھاتے تھے، پلیٹ میں رکھتے تھے بے شک، لیکن کہتے تھے زمین کے جتنے قریب ہوں گے اللہ رزق بھی اتنا دے گا، اور زمین سے جتنے دور ہوں گے اللہ اتنا ہی رزق میں کمی پیدا فرماتے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری کا نسخہ لے لو، تمہارے اللہ جوڑ پیدا فرمائے گا۔ تو نسخہ کیا تھا؟ پورا گلی اور محلہ ایک دسترخوان پہ جو میسر ہوتا اس کو مکس کر لیتے، اور پھر وہ اکٹھے روٹی کھاتے۔ نہ یہ پتا چلتا غریب کون ہے، نہ یہ پتا چلتا امیر کون ہے، نہ کوئی یہ کہتا کہ ہم تو چھوٹا گوشت کھاتے ہیں، تم تو ہمیشہ دال کھاتے ہو، بات کس منہ سے کر رہے ہو، نہ یہ کوئی کہتا کہ تم تو پانی سے روٹی کھاتے ہو، میں بڑی بڑی ہنڈیاں کھاتا ہوں، پھر تمہارا میرا جوڑ کیسا؟ آج جوڑ کا یہاں پہ رواج پڑ گیا جی۔ کئی لوگوں کو شادی کے رشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اس گاؤں میں آج تک بڑا ہی گوشت پکایا، وہاں تو کبھی چھوٹا گوشت دیکھا ہی نہیں، ہماری بیٹی تو ہمیشہ چھوٹا گوشت کھاتی ہے، ہم کیسے وہاں اس کو بیا سکتے ہیں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی وہاں پر یہ نہیں کھایا جاتا، ہمارے ہاں یہ کھایا جاتا ہے، ہماری بچی تو شہروں میں رہتی ہے، وہ دیہاتوں میں رہتا ہے، ہم اس دیہات میں کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ تفریقات ہیں جو بچیوں کو بھی برباد کرتی ہیں، بچوں کو بھی برباد کرتی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت کی باریکیوں پر اگر آپ چلیں اور بہن بھائی رشتہ دار دسترخوان کی سنت کو زندہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کا پہلے دن دسترخوان جو ہے وہ 50% جوڑ پیدا کرے گا، اور روزانہ یہ کرتے کرتے آپ ایک دوسرے کے منہ سے نکال کر کھانے والے بنیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی فہم کی توفیق عطا فرمائے۔